जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله منشن کے ناظرین پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابتداء درود پاک کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس علی شان ہے کہ جو شخص صبحوں کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کی صبح و شام کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں قبلہ مفتی حسان صاحب، حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ۔ عقیدہ، یہ ہم 3 طرح کی گفتگو اس پر، عقیدہ کسے کہتے ہیں، ضروریات دین، ضروریات اہل سنت، یہ تو کچھ باتیں ہوئیں۔ بعض چیزیں جو معمولات اہل سنت کہلاتے ہیں ان کی بھی آج تھوڑی سی کچھ وضاحت ہو جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں معمولات اہل سنت بہت سارے ہیں کہ جو ہمارے اہل سنت کے درمیان رائج ہیں، وہ کام عمومی طور پر ہم کرتے ہیں، جیسے عید میلاد النبی منانا، 11ویں شریف منانا، جلوس وغیرہ نکالنا، یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ معمولات اہل سنت کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھنا، مزارات پر جانا، یہ سارے ہمارے ایک طریقے کار ہیں، تو ان کی ایک اہمیت ہے اور ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے صراحتاً بھی موجود ہے یا استدلال کے ذریعے یہ موجود ہے، اور ان کے جواز میں سرے سے کوئی شک نہیں ہوتا، یعنی یہ جائز چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں اس حوالے سے ہم کئی اعتبار سے گفتگو کر سکتے ہیں معاملات اہل سنت پر کہ ان کا عقیدے کے اعتبار سے کیا ان میں اہمیت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو معاملات اہل سنت ہیں ان میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی بنتا ہے اور وہ عقیدے سے ہی تعلق رکھتی ہیں، کہ اس کے انکار کی وجہ سے بہت دفعہ بندہ یہ گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے۔ بعض امور ان میں وہ ہیں کہ جن کا کرنا یہ مستحب ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، تو اس کے انکار کی وجہ سے بہت دفعہ اس کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں لگتا، یعنی ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کی وجہ سے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا یا سنیت کے دائرے سے خارج ہو گیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ایسی چیزوں کا انکار کرنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، وہ صرف ایک اسی کی نہیں ہوتی، کچھ اور بھی معاملہ ساتھ،
جیسے مثال کے طور پر قادیانی ہیں۔ اب قادیانیوں کا جو بنیادی اعتبار سے خرابی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ختم نبوت کے یہ منکر ہیں، یہ سب سے بڑی ان کی گمراہی ہے اور دار اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے۔ لیکن یہ لوگ اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے، یہ ایسی چیزوں کو بنیاد کے اعتبار سے لے آتے ہیں، ایسی چیزوں کو لے کر آ جاتے ہیں کہ جن کا تعلق اس عقیدے سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ دور پرے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح کی باتیں لے آتے ہیں، حالانکہ بنیادی اعتبار سے جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دینا۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا انکار یہ بندے کو ویسے تو دائرہ سنیت سے خارج نہیں کر رہا ہوتا، لیکن انکار کرنے والا، اس کا نہ کرنے والا، عام طور پہ اس کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی موجود ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال لے لیں کہ صلاۃ السلام کے اندر کھڑا ہونا
صحیح
ایک مستحب عمل ہے،
ٹھیک ہے،
بندہ اگر کھڑا ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی نیت سے کھڑا ہوگا تو اس پر اس کے لیے ثواب موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوتا، بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کھڑا ہوا، تو ہم اس کے اوپر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ نعوذ باللہ یہ بد مذہب ہے، یہ دائرہ سنیت سے وہ خارج ہے، دار اسلام سے نعوذ باللہ خارج ہو گیا تو ایسا کچھ نہیں، لیکن اگر وہ اس نیت کے ساتھ، اس عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں پر کھڑا ہونا جائز ہی نہیں ہے، جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور اس نے عقیدہ اور نظریہ ایسا بنایا ہوا ہے، تو اب اس کے اوپر حکم شرع آ جائے گا، وہ دائرہ سنیت سے خارج ہونے والا قرار پائے گا کہ اس نے اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ یہ بنایا ہے. یعنی عام طور پر ایسا جو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے ان کے اندر اور خرابیاں اس طرح کی موجود ہوتی ہیں، ورنہ کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے یا ویسے ہی وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو پایا سستی کی وجہ سے، یا وہ نہیں کھڑا ہوا لیکن وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے کھڑے ہونے کو، تو اس کے اوپر کوئی حکم شرع کا نہیں لگتا.
نہیں لگے گا. لیکن ایسے افراد کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ بعض اوقات ہر ایک آدمی دوسرے کے بارے میں، چلے ہم یہ پہلو تو اچھا گمان کریں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی پریشانی میں ہو، کچھ عذر میں ہو، لیکن اگر اس کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو اپنے آپ کو کیا ایسی جگہ پہ پیش کرنا چاہیے کہ دوسرا اس کے لیے تشویش میں پڑ جائے؟
بالکل، ایسے مقام پہ جیسے مثال کے طور پر امیر السنت کی اس حوالے سے بڑی پیاری تعلیمات ہیں. یہ تو ایک نظریے کی بات ہو گئی نا،
ٹھیک ہے،
عمل کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کرنے سے گریز کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کھڑے ہو کے پانی پینا، ابھی کھڑے ہو کے پانی پینا، یہ الٹے ہاتھ سے کو پانی پیتا ہے کھڑے ہو کر، تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ اس کا مکروہ تنزیہ کہیں گے کہ اس نے مکروہ تنزیہ کام کیا، خلاف اولا ناپسندیدہ کام کیا، اس کے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ اس کو گناہگار کہا جائے. لیکن اگر کوئی اہل علم، کوئی بڑا عالم اس طریقے سے کرے گا تو سامنے جو عوام موجود ہے ان کو اس طرح کے مسائل معلوم نہیں، وہ اس کے اندر پڑ جائیں گے کہ یہ شاید گناہ کرنے والا ہے. تو لہذا ایسے موقع پر ایسے لوگوں کو چاہیے جو اہل علم ہیں کہ وہ عوام کو تشویش کے اندر مبتلا نہ کریں. ان کو ٹھیک ہے معلوم ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا یہ شرعاً جائز ہے، پینے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ سامنے والے کو آپ تشویش کے اندر مبتلا کر دیں. تو اسی طرح اگر آپ جائز سمجھتے ہیں لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے ایک جائز کام ہے، تو آپ کے اس طرح بغیر عذر کے نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جائے. تو اس لیے ایسے موقع پر بلا ضرورت ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے لوگوں کے اندر بدگمانی آپ کے بارے میں یہ پیدا ہو.
یہ سوال ایک میسج میں آ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ مزارات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے، مزاروں کی مزار پہ حاضری دینا ایک اچھا عمل ہے یہ وہ، لیکن مزارات کے ارد گرد چکر لگانا اور جسے طواف کی کیفیت بنا لینا، کیا یہ بھی ٹھیک ہے کیا؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اہل سنت، یہ افراط و تفریط سے پاک ہے، یعنی معتدل راہ ہم اختیار کرتے ہیں. ہم کسی ایسی بات کی تائید نہیں کرتے کہ جو شرع سے ٹکراتی ہو،
ٹھیک ہے،
ایسے کسی امر کی، کسی ایسے معاملے کی ہم تائید نہیں کرتے کہ جو لوگوں کے نظریے کو خراب کرنے والی ہو،
ٹھیک ہے.
طواف یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے علاوہ کسی کا بھی جائز نہیں ہے. مزار کا طواف نہیں کر سکتے، اگر نعوذ باللہ کو مزار کا طواف کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، ناجائز کام وہ کر رہا ہے، شرعاً اس کی اسے اجازت نہیں ہے. تو مزار پر اگر کوئی اس طرح کا امر کرتا ہے، کوئی اس طرح کا کام معاملہ کرتا ہے، تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے. اس کے اس طرح کے فعل کی وجہ سے، ذاتی کام کی وجہ سے، اس طرح کا کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ مزار پہ جانا یہ غلط ہو جائے. مزار پہ جانا درست ہوگا، اس کی بیین واضح اور صاف ستھری مثال مسجد. مسجد کے اندر جانا یقیناً ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ بالکل جائز، مستحب اور اچھا کام ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز جس پر واجب ہو اس کے لیے جانا ضروری ہے. لیکن اب مسجد کے اندر بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جن کاموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ صراحتاً گناہ ہوتے ہیں. چیخنا چلانا مسجد کے اندر، خرید و فروخت کی بعض باتیں لوگ وہاں کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی
لڑائی جھگڑے
کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے امور وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شرعاً درست نہیں ہوتے. لیکن کیا آپ یہ کہیں گے کہ ایسا مسجد کے اندر جانا ممنوع ہو جائے گا، منع ہو جائے گا؟ مسجد کے اندر جانے کی ترغیب ہی دلائی جائے گی، مسجد کے اندر جانے ہی کا کہا جائے گا، لیکن ایسے جو کام ہوں گے ان کی تردید کی جائے گی، ان سے منع کیا جائے گا، ان سے روکا جائے گا.
ماشاءاللہ. شان کے ناظرین، یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیمات، اور الحمدللہ مذہب اہل سنت یہ بالکل اپنے ان عقائد اور نظریات کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی ایسی لچک والا معاملہ کہ جس میں معاذ اللہ کوئی آدمی گمراہیت کی طرف یا گناہ کی طرف جا رہا ہو اور علماء اہل سنت اس پر کلام نہ کریں، اس پر فتاوی جات نہ ہو، تحریریں نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اور الحمدللہ خود اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی جہاں مزارات پہ جانے کے حوالے سے بیان فرمایا تو آپ نے آداب بھی بیان فرمائے، ترغیب بھی دی، مزارات کی برکتوں کو بھی بیان کیا، لیکن وہاں آپ نے مزار کا طواف کرنا اس کی حرمت کو بھی آپ نے بیان کیا کہ یہ کوئی بھی مزار کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ حسان صاحب تھوڑی سی یہاں پہ میں یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گا، بعض چیزیں کوئی ایسے ہی مشہور زیادہ نہیں ہو جاتی حالانکہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا؟ یعنی مزارات پہ ہم بھی جاتے ہیں الحمدللہ، آپ کا بھی جانا ہوتا، کبھی کوئی کثرت ایسے کہ مزارات پہ کوئی ایسے مناظر نظر آئے کہ باقاعدہ کوئی قبر کا طواف کر رہا ہو؟
دیکھیں قبر کا طواف تو شاید میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا،
نہیں دیکھا،
یعنی بیسیوں مزارات پر حاضری دی ہے پاکستان بھر کے اور دنیا کے اور ممالک میں بھی الحمدللہ مزارات پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ طواف قبر کا کوئی کر رہا ہو۔ ہماری احتیاط اس میں دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اہل سنت ہیں وہ قبر کو سجدہ کرنا جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ صراحتاً باطل بات ہے، ہم کبھی بھی قبر کو سجدہ کرنا جائز قرار نہیں دیتے۔ اچھا اب ہم گفتگو تھوڑے سا اس میں ہم کرتے ہیں اس حوالے سے کہ لوگ کس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں اور کس طرح کا جھوٹ عام کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آپ مزار پہ جائیں، بہت بڑی تعداد جو آتی ہے، سینکڑوں ہزاروں میں آپ کو ایک سے دو یا تین سے چار ایسے عالی موالی ملیں گے کہ جو مزارات کی چوکھٹ کو جھک کے چوم رہے ہوتے ہیں یا اس کی جو قبر کی بالکل بنیاد ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے یا پاؤں کی طرف کا سرانا ہوتا ہے، اس کے نیچے زمین کو چوم رہے ہوتے ہیں، ایسے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لاکھوں میں شاید ہی کوئی ہو کہ جو اس بات کا قائل ہو میں جو جھکا ہوا ہوں قبر کے سامنے وہ سجدے کی نیت سے جھکا ہو اور سجدہ بھی وہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہو، ایسا آپ کو کروڑوں میں شاید کوئی ملے گا،
ایک بھی نہیں ملے گا شاید
جو عبادت والے کو سمجھ رہا ہو کہ میں اس کو خدا سمجھ رہا ہوں۔ اہل سنت میں سے تو آپ کو شاید ایسا
کوئی بھی
نہیں ملے گا، یعنی جاہل ترین شخص بھی جو ہوگا نا وہ یہ بھی وہ بھی عقیدہ نہیں رکھے گا کہ یہ جو قبر والا ہے یہ میرا خدا ہے اور نعوذ باللہ میں آگے سجدہ کر رہا ہوں۔ ہم اہل سنت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کا سجدہ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، یعنی حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تک تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت میں جو سجدہ عبادت ہے یہ کفر ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ عبادت کا سجدہ کریں گے تو یہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تعظیم کا سجدہ یعنی کسی کے سامنے آپ جھکے اس کی عزت کرنے کے لیے، اس کی تعظیم تکریم کرنے کے لیے اس کے سامنے آپ جھک گئے، تو یہ تھا پچھلی شریعتوں میں جائز کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ اس کی ان کی شریعت کے اندر اجازت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صریح اور واضح احادیث کے اندر موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدے کی اجازت دیتا، یعنی تعظیم والا سجدہ، تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے جو اس کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں اس اعتبار سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو بھی اجازت
نہیں دی،
یعنی ہماری شریعت کے اندر جو تعظیم والا سجدہ ہے وہ بھی ہم کسی کو نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو لوگ جھکے ہوئے ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ہے کہ وہ اول تو سجدہ کر ہی نہیں رہے ہوتے، وہ اس کی جو قبر ہوتی ہے اس کو چوم رہے ہوتے ہیں، چومنا ان کا مقصود ہوتا ہے، وہ سجدہ نہیں ہوتا، اور بالفرض اگر کوئی سجدہ کرتا بھی ہے تو اس کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ ہوگا تعظیم کا، اور ہمارے نزدیک یہ بھی حرام ہے، اب اس کو حرام ہی کہتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ دوسری طرف لوگ اتنا بڑھتے ہیں کہ اس طرح جھک کر چومنے والے پر سجدے کا حکم لگاتے ہیں پہلے، اور پھر سجدہ بھی اس بات کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ اس کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے، اس کو کفر کرا دیتے ہیں اور اس کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ قبر کو جو چومنا ہے اس میں اسلاف کے صحابہ سے دو طریقے ثابت ہیں، چومنا بھی ثابت ہے اور نہ چومنا بھی ثابت ہے، منع کرنا بھی ثابت ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ احوط یعنی احتیاط زیادہ اس کے اندر ہے کہ قبر کو نہ چوما جائے، کیونکہ قبر پر جو حاضری دینے کا طریقہ کار ہے اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قبر سے چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، دو گز کے فاصلے پر جب آپ کھڑے ہوں گے تو چومنے کا تو سوال ہی کو پیدا نہیں ہوتا، تو یہاں تک ہمارے امام نے احتیاط فرمائی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اتنا آگے بڑھتے ہیں कि अगर कोई शख्स चूम रहा है, आम आदमी चूम रहा है, तो उसको पहले सजदा बनाएंगे, फिर उस सजदे को जो है वो इबादत का सजदा बनाएंगे और फिर उसको दारे इस्लाम से खारिज कर देंगे।
सही।
नऊज़ु बिल्लाह, ऐसे अफराद
भी कब्र के ऊपर के या इस तरह चूमने पे अव्वलन तो आप उसको सजदा नहीं कह सकते, और अगर फिर उसको सजदा भी कहें और फिर उसके साथ साथ माज अल्लाह उस सजदे को भी इबादत वाला सजदा और फिर उसको शिर्क से ताबीर कर दें, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कितने बड़ी जुल्म और ज़ियादती
है। अगर किसी को देखा कि वो चाय पी रहा है तो उसके ऊपर आप जो है वो हुक्म लगाएं कि कोई हराम चीज पी रहा है और हराम चीज भी शराब पी रहा है, इस तरीके से आप जो है वो अपनी तरफ से हुक्म
खुद ही कजिए, अपने
कजिए बना बना के कि भाई ये तो हराम काम करने वाला है।
बहरहाल नाजरीन, बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ। की
लाहौर पाकिस्तान से बात करूं, मेरा सवाल ये था कि मुफ्ती साहब से, अल्लाह ताला जिस्म से पाक है और जिस्म के आजाद से पाक है, तो हदीस मैंने देखी जिसमें जामिया तर्मिज़ी की हदीस थी 161 नंबर, उसमें था कि अल्लाह ताला अपने पेटी में उस सदके को रख लेता है तो वो बढ़ता रहता है, इसके बारे में थोड़ा वजाहत करना चाहिए
जी। मुफ्ती साहब
देखें, ये तो हमारा अकीदा है, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह तबारक व तआला की मिसल कुछ भी नहीं है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ये नज़ीर से, मिसाल से पाक है, जिस्म से पाक है, जिस्मानियत से, जगह से ये पाक है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान में ये इरशाद फरमाया, अल्लाह ही है कि जिसने तुम पर किताब को नाजिल फरमाया, उनमें से कुछ आयतें हैं जो पुख्ता हैं और यही असल किताब है, यानी मुहकमात हैं, मुहकमात का मतलब उनके अहकाम बिल्कुल वाज़े हैं, अकीमुस्सला नमाज अदा करो, आतुज़्ज़का ज़कात अदा करो, वसीनल इंसान वालिदही इहसाना, कि हमने इंसान को उनके वालिद के वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का, नेक सलूक का हुक्म दिया, बिल्कुल वाज़े बातें हैं। और दूसरी आयतों के बारे में फरमाया कि जो मुतशाबिहात आयतें होती हैं, मुतशाबिहात से मराद ये है कि जिनका माना हमारे सामने वाज़े नहीं है, अल्लाह और उसका रसूल ये जानते हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से इस उम्मत के जो अवलिया होते हैं, जो किबार उलमा होते हैं, उनको इसका माना बताया जाता है। तो ये जो मुतशाबिहात हैं कि मिसाल के तौर पर कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया यदुल्लाह, यद का मतलब हाथ होता है, और अल्फाज अल्लाह तबारक व ताला के लिए वजहुल्लाह, ये वज के लफ्ज मौजूद है, वज का माना चेहरा होता है। तो इसमें जो हमारे असलाफ हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से लेकर अब तक, इसमें दो तरह के मौकफ हैं, जो बड़े बड़े बुनियादी मौकफ हैं वो दो हैं, कि नंबर एक ये कि ऐसी आयतें ये मुतशाबिहात हैं, इनका माना क्या है, इनकी मुराद क्या है, इससे अल्लाह तबारक व ताला की मुराद क्या है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम इस पर ईमान लेकर आते हैं, जो अल्लाह ने फरमाया वो हक और सच फरमाया, यही हमारा अकीदा है, हम इसको मानते हैं, ये हमारे मुतकद्दिमीन असलाफ का अकीदा है और इसी में सलामती है। और बाज़ ने उलमा ने, बाद वाले बाज़ उलमा ने इस बात को यूं बयान किया कि बाज़ चीज़ें होती हैं कि जो किनाया के तौर पर, इशारे के तौर पर बयान की जाती हैं, उसमें असल माना मुराद नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी को कहते हैं कि जाओ ये काम करो, तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है, तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है, तुम मेरी बादशाही के अंदर हो, तुम मेरे सरपरस्ती के अंदर हो, यानी जब हम किसी को ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है, तुम्हारे पीछे मेरा हाथ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हारी मदद पर हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, तुम्हारे पीछे मौजूद हूँ, तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, तो ये मुराद होता है। तो अल्लाह तबारक व ताला के लिए जो इस तरह के अल्फाज आए हैं, उसका एक माना ये बयान किया कि अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत, अल्लाह तबारक व ताला की सल्तनत, अल्लाह तबारक व ताला की ताकत, ऐसे मौके पर ये मुराद होता है। तो बहरहाल असल ये है कि हम इस एतबार से ये अकीदा रखें कि इसकी मुराद अल्लाह तबारक व ताला ही बेहतर जानता है, लैसा कमिस्लिही शै, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि उसकी मिसल कोई शे नहीं है। तो हम यही अकीदा रखेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ये नज़ीर से, मिसाल से पाक है। हाँ, जो इस तरह की आयात आई हैं, ये इम्तिहान के लिए होती हैं, ये बंदे को जांचने के लिए होती हैं कि वो कैसा अकीदा रखता है, आया इनके पीछे पड़ जाता है, या जैसा कि हमें फरमाया गया कि हम मान लें कि जैसा अल्लाह ने फरमाया वो हक है और इसका माना अल्लाह तबारक व ताला ही जानता है, इसी के अंदर आफियत है। बाकी इस तरह के अगर माना के पीछे जाएंगे तो इसका एक माना मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि इससे कुदरत मुराद होती है, इससे सरपरस्ती मुराद होती है, इससे बुलंदी ये मुराद हुआ करती है।
सही। या एक सवाल है कि एक तरह से मजार पे जाते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं, ठीक है, तो ये घूमना ही तो हुआ ना, यानी कैसे अजीब लोग हैं। अब इनसे ये पूछा जाए कि भाई आप कौन सी दुनिया में बसते हैं, आप गाड़ी लेकर क्या ट्रैफिक लेके आप गाड़ियां लेकर रोड पे नहीं आते, तो अगर किसी को यू टर्न लेके इधर आना पड़ेगा तो फिर ठीक है, इस रोड का तवाफ हो गया, उस रोड का तवाफ हो गया। भाई मजार की तरफ अगर कोई एक रास्ते से जा रहा है और सलाम अर्ज करते हुए निकल गया, या उधर से पीछे गेट है, पीछे रश आ रहा है और वो नहीं उधर वापसी जा रहा, तो वो उधर से यूं घूम के गया, तो इसको क्या तवाफ कहेंगे?
देखिए मसला ये है कि अल मुतरिजु कल आमा, अगर तो ये सवाल किया गया समझने के लिए तो समझाने के लिए अर्जी है कि इसको तवाफ नहीं कहते। घूमना तो ये होता ना कि बनियत तवाफ घूमे कि मैं इसका चक्कर लगा रहा हूँ, तवाफ इसका कर रहा हूँ। अब रश पड़ा हुआ है और रश की वजह से वो एक तरफ से आते हैं लोग, दूसरी तरफ से निकल के जाते हैं। ये अल्लाह के अवलिया की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा फरमाता है और ये इनके मजारात पर रश होता है। तो अब ये तो बिल्कुल वाज़ह तौर पर बात है कि जो बंदा जब जाए तो इस तरीके से जाए कि पाइती की तरफ से, पाँव की तरफ से जाए और चेहरे की तरफ से खड़ा हो, और वापसी का जो हमारे यहाँ तरीके कार है ना, जो आदाब में से वो यही है कि पाइती की तरफ से वापस आए,
पाँव
की तरफ से वापस आए। लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ जिस तरह का रश होता है उसमें कौन वहां पर इस तरीके से दोबारा
नहीं हो पाता।
मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो हाजिरी का तरीके कार हमारे असलाफ ने लिखा, यानी आइमाए अरबा की कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है, तरीके कार मौजूद है कि जो आना है, हाजिरी जो देनी है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की तरफ से देनी है, बाबुल बकी से हाजिरी देनी है।
बाबुल
बकी,
अच्छा,
जहां से हम वापस होते हैं ना, वहां से हाजिरी का तरीकेकार लिखा हुआ है, तमाम किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो वहां से हाजिरी देनी है कदमों की तरफ से, और फिर वापस जाने के तरीकेकार भी ये लिखा कि वहीं से वापस जाना है, पूरे तरीकेकार बयान करने के बाद कि कैसे सलाम अर्ज करना है, फिर इसके बाद जो जाना है वो वहीं से वापस जाना है। लेकिन जाहिर है कि अब आज का जो दौर है, जिस तरह हमारे यहाँ से हाजिरी होती है, अल्लाह तबारक व तआला जल्द हमें बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए दोबारा,
आमीन।
लेकिन अगर देखा जाएगा कि वहां पे हाजिरी के लिए सबको अगर इसी तरीके से दे दिया जाए कि भाई सब जो है वो बाबुल बकी से जाएं और बाबुल बकी से ही वापस आएं,
हाँ,
तो कैसे हाजिरी
कैसे आ जाएंगे?
तो जाहिर है कि वो एक तरीका रखा गया कि बाबू सलाम से आए बाबुल बकी से जाएं, या बाबुल बकी से आना चाहिए बाबू सलाम से चले जाएं। ये एक मजबूरी है, उजर है, इसकी वजह से ऐसा अगर कोई करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये आजार की वजह से ऐसा होता है, वरना जो तरीकेकार हमारा है वो यही है कि हम पाँव की तरफ से ही वापस आएं। लेकिन अगर कोई सर की तरफ से भी वापस जाता है घूम के, तो इसको तवाफ नहीं कहा जाएगा,
तवाफ भी नहीं और कोई ऐसा गुनाह मामला,
अदब के खिलाफ भी नहीं।
लेकिन ये भी मुझे अजीब लगा ये कि कोई ये दरवाजा है और यहाँ से कोई घूम के दोबारा, ऐसा नहीं होता आमतौर पे। इस दरवाजे से दाखिल हुआ है तो घूम के आमतौर पर सहूलत के लिए आगे दरवाजा रखा जाता है। आप कहीं भी मजार शरीफ पे, जब ऐसे मजारात पे हम जाते हैं, हाजिरी देते हैं, आप पाकपतन शरीफ, बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला के दरवाजा, मजार शरीफ हो, कोई और भी, एक तरह से दरवाजे में जाने के तो दूसरा दरवाजा आगे होता है, हम तरफ उधर निकल जाते हैं।
छोटे मजारात होते हैं ना, यानी छोटे जो इंजन का हजम छोटा होता है, रकबा छोटा होता है, तो उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि
उधर से क्या, उधर से वापसी,
वो सीधे वो खड़े होते हैं, जैसे वहाँ पे लोग खड़े होते हैं कि भाई
आगे बढ़ते
जाए, आगे बढ़ते जाए, तो इसलिए वो घूम
कोई तवाब वाला,
उसमें भी पूरा घूमना नहीं होता
जी। मैं यही कर
उस तरफ से निकल जाते हैं यूं करके।
जी 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 जी, तो ये वाकई आपने सही कहा कि एतराज करना है तो भाई वो एतराज ही करते रहेंगे। हमें दीने मतीन के जो दुरुस्त अहकाम आते हैं उनको सीखना समझना चाहिए, और उलमा अहले सुन्नत से अपने आप को मरबूत रखिए, दारुल अहले सुन्नत से अपना राबता आप मजबूत भी रखें और मरबूत भी रखें और अटैच रहा करें। दारुल अहले सुन्नत के नंबर्स आप अक्सर बेशतर स्क्रीन पर मुलाहजा करते हैं, इनको अपने पास सेव करें, और फ़ोन के ज़रिए भी रहनुमाई हासिल की आप ले सकते हैं। ई मेल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में, अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं पाकिस्तान से अलावा, तो वहाँ व्हाट्सअप भी एक नंबर है जिस पर आप व्हाट्सअप करके भी आपको सहूलत मैसर है कि आप शरी मसाइल अपने पूछ सकते हैं। और जिन शहरों में दारुल अहले सुन्नत बाकायदा मौजूद हैं, मैं तो कहूँगा नाजरीन आपके लिए तो ये बहुत बड़ी गनीमत है वाकई। इस वक्त कई मुल्क ऐसे, हसान साहब, कई मुल्क, कई बड़े बड़े शहर, बाद इस्लाम भाइयों के फोन आते हैं, वो वाकई वो कहते हैं कि यार हमारे पास भी कोई ऐसी सहूलत होती कि हम बराह रास्त जाके बात करते। तो जिन शहरों में ही दारुल इफ्ता मौजूद हैं, तो ये गनीमत जानते हुए वक्त निकाल कर जरूर वहां पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह कई ख्यालात और तसव्वुरात जो ऐसे ही बन जाते हैं बाज़ औक़ात, तो उनकी दुरुस्तगी भी होती, इस्लाह भी होती है। मजीद कॉल सुना जी।
آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ نماز میں سستی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بعض لوگ نماز تو پانچ وقت کی ادا کرتے ہیں لیکن اکثر جو ہے وہ جماعت گزار کے یا پہلی دوسری رکعت گزار کے پھر شامل ہوتے ہیں، کیا یہ بھی نماز میں سستی کرنا کہلائے گا؟ یا پھر کچھ لوگ جو ہے وہ جماعت کے وقت ہی مسجد میں آتے ہیں، کیا یہ سستی کہلانا کہلائے گا؟ جو سستی کا مطلب ایمانی شریعت میں بتایا قائم برائے مہربانی اس کو بتا دیا جائے.
جی ایک اور کال سنا دیں.
سوال یہ ہے سر، یہ جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر نہیں سے بندے ہیں اور ان کو غیب کا علم نہیں ہے، تو کیا یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا علم اضافہ فرما دے؟
بہت بڑا ٹاپک، نور و بشر کا بھی، علم غیب کا بھی. تو انشاءاللہ اگر دونوں نہ لیے تو ایک میں چاہوں گا مختصر دونوں پہ آپ کچھ کہہ دیں، پھر انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو بھی کریں گے.
پہلے نماز کی سستی کے حوالے سے جو سوال کیا، دیکھیں اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. سستی ساری چیزیں سستی کے لیں گے. آپ نے جو بیان کی کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تو گناہگار ہے. اگر اس کے اوپر جماعت واجب ہوتی ہے اور اس نے جماعت کو چھوڑا ہے تو سستی بھی کی ہے اور اس نے گناہ کا کام بھی کیا ہے، توبہ کرنا ہوگی. اسی طرح جان بوجھ کے رکعتیں نکال کر شامل ہونا، یہ بھی بالکل سستی کے اندر آئے گا اور ایسا کرنے والا بھی گناہگار ہے، اس کو بھی توبہ کرنا ہوگی. اور اسی طرح بعض اوقات جو ہے جو سنتیں ہوتی ہیں وہ پہلے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. جیسے ظہر کی چار سنتیں ہیں، یہ چار سنتیں موقعہ ہیں اور یہ ظہر سے پہلے پڑھنا ہوتی ہیں. اگرچہ کہ یہ چھوٹ گئیں تو ظہر کی فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض سے پہلے پڑھنا ہوتی ہیں. اب جان بوجھ کے کوئی عادت بنا لیتا ہے اور وہ پہنچتا ہی ظہر میں اس وقت کے جبکہ جماعت کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ بعد میں وہ چار سنتیں ادا کرتا ہے تو اس کے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس کو اسے ترک کرنا ہوگا اور توبہ بھی کرنا ہوگی اور اپنی عادت بنائے کہ فرض شروع ہونے سے پہلے یہ چار سنتیں پڑھ لیا کریں. اور جو عقیدے کے حوالے سے نور و بشر، تو نور و بشر میں دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ نور ہیں اور دنیا میں آپ بشر بن کر تشریف لے کر آئے ہیں اور بشر اور نور یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا بھی بیان ہے اور آپ کی بشریت کا بھی بیان ہے. قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا. اور یہاں نور سے مراد جمہور مفسرین نے واضح طور پہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. اور فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ فرمائیے کہ میں تمہاری طرح، یعنی جس طرح تمہارا جسم ہے، تمہارے معاملات ہیں، ویسا ہی میں ایک بشر ہوں، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. یعنی تم جس طرح زندگی گزارتے ہو ویسے ہی میں زندگی گزارتا ہوں، کھانا پینا، ازواجی معاملات، یعنی شادی کرنا، نکاح وغیرہ، یہ سارے معاملات جو ہے وہ میں کرتا ہوں جس طرح تم کرتے ہو. تو یہ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا، ورنہ ظاہر ہے کہ ہماری مثل کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی واضح اور صاف الفاظ میں بخاری شریف میں کئی مقامات پر انہوں نے عرض کی کہ ایونا مثلک، ہم میں سے کون آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل ہے؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لستو کہائیتکم، میں تمہاری طرح ہوں ہی نہیں، مجھے تو میرا رب مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے، میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے ہماری مثل بشر، کہ جس طرح زندگی ہم گزارتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کار پر چل سکیں، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشریت والی زندگی گزاری ہے. تو بشریت کا انکار جو ہے یہ ہمارے نزدیک کفر ہے. یعنی علی الاطلاق اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار کرے تو یہ کفر ہے. لیکن آپ عام بشر نہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ خیر البشر ہیں، یعنی تمام انسانوں کے سردار اور تمام انسانوں میں سب سے بہتر اور افضل البشر، سب سے افضل ہیں آپ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض لوگ اس طرح، اچھا اب لفظوں کا اور انداز کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ بشر کہتے ہیں لیکن بشر کہہ کے ان کا مقصود ہوتا ہے ایک تو نورانیت کا انکار کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں، دوسرا ان کا مقصود ہوتا ہے شان کے اندر کمی واقع کرنا. اور اسی باتیں واضح طور پہ بھی انہوں نے لکھی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ جب چیز آ جائے گی نا تو پھر وہ کفر کی طرف لے کر چلی جائے گی. تو اس لیے ہمارا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں اور دونوں چیزیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو بالاتفاق نور ہیں، حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب آپ تشریف لے کر آئے، وہ کامل مرد کی صورت میں ان کے کے سامنے ظاہر ہوئے, تو وہ بشر کی صورت میں ظاہر ہوئے, تو ایک نوری فرشتہ, نوری خلقت جو ہے وہ بشر کے اندر آئی, تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک جگہ پر بشریت اور نورانیت کا اجتماع یہ ہو سکتا ہے.
جی ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. بہرحال بڑا وسیع ٹاپک ہے, ان میں غیب پہ بھی کچھ سوال ہے
بہت سارے, یعنی اس پر اب گفتگو کریں تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے. بہرحال ہمارا عقیدہ اور نظریہ بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا, غیب کا علم عطا فرمایا, اور قرآن و حدیث میں اس کے کئی دلائل موجود ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس غیب کا علم ہے, اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیا. اور جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین, وہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے, اور بہت ساری آیات ہیں, تو اس میں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ عطائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے. دوسرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی نسبت نہیں ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا کوئی شمار نہیں ہے. لیکن جیسے اس کو مثال کے ذریعے اعلی حضرت نے سمجھایا کہ تمام کی تمام مخلوق کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو ایک طرف رکھا جائے, تو تمام کا علم ایسے ہے جیسے ایک قطرہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایسے ہے جیسے کروڑا کروڑ سمندر.
اللہ,
یہ مثال ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی یہ مثال بھی بیان نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ ایک قطرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کروڑا کروڑ سمندر کی طرح ہے, تو یہ درست ہی نہیں ہے مثال. اس لیے کہ کروڑا کروڑ سمندر جتنے بھی ہوں, کروڑوں سمندر ہوں, اربوں سمندر ہوں, ان کی ایک حد ہے, انتہا ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس لیے ہم یہ مثال بھی وہاں پر بیان نہیں کر سکتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اللہ کے علم سے نسبت نہیں دے سکتے. تو جو یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اہل سنت جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اللہ کے علم کے برابر بنا دیتے ہیں, تو وہ بہت بڑا الزام جو ہے وہ اہل سنت کے اوپر لگاتے ہیں. اللہ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں.
ماشاء اللہ, اور اس پر آپ کے پورے پورے رسالے اور کتابیں, بلکہ مکہ مکرمہ کی وہ کتاب کا بھی ذکر فرمایا,
دولت المکیہ.
جی جی,
جب آپ سے سوال کیا گیا مکہ مکرمہ میں,
اس وقت علماء کی طرف سے اور اکابرین کی طرف,
اس وقت کے جید علماء حرمین کی طرف سے یہ سوالات کیے گئے, اور آپ نے دو دن کے اندر یہ زخیم کتاب الدولت المکیہ کی تحریر فرمائی تھی,
غالباً کچھ ہی وقفے میں, اور بخار کا بھی,
بخار کا دو دن بخار تھا, آٹھ دن تھے,
کتابیں بھی
آٹھ گھنٹے تھے, کتابیں بھی سامنے موجود نہیں تھی, اور پھر اس کے علاوہ علماء بار بار,
اور پھر علماء کے اشکالات کے جوابات ایسے دیے کہ ان کو تسلی ہو گئی یہ عقیدہ ماشاء اللہ. اچھا, ایک سوال یہ کہ کتاب یہ بولتے ہیں مذہب اہل سنت, مذہب مہذب اہل سنت, تو مذہب اہل سنت اور مذہب اسلام دونوں کیا الگ الگ کوئی چیز؟
مذہب یہ مختلف لفظوں میں استعمال ہوتا ہے, یعنی مذہب ایک عام لفظ ہے.
نہیں, وہ ایک وہ, جی جی, میں اسی کوئی تھوڑا سا سوال چلے مختصر ہم کر لیتے کہ یہ جو ہم ہمارا اہل سنت کا مذہب اس بارے میں یہ تعلیم دیتا ہے, تو یہ اور مذہب اسلام کیا ان کے اندر آپس میں کوئی تضاد ہے؟
کوئی تضاد نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے, جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر عطاری یہ قادری ہے,
ٹھیک ہے,
جو بھی امیر سنت کا مرید ہے وہ عطاری ہے, تو ساتھ میں قادری بھی ہے, لیکن ہر قادری جو ہے وہ عطاری نہیں ہے. تو اصل میں ہوا یہ کہ دین اسلام ایک وسیع چیز ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور کے بعد کہ ایسے لوگ آئے, ایسے فرقے وجود کے اندر آئے کہ جن کے نظریات اور عقائد جو ہے وہ اسلام کے خلاف تھے,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس طرح کے نظریات جب اپنائے, تو پھر جو صحیح مذہب تھا, صحیح نظریات اور صحیح عقائد تھے, ان سے جو تعلق رکھنے والے تھے وہ اہل سنت کہلانے لگے. جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مقدمہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ پہلے ہم سنت کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے,
ٹھیک,
جو بات بیان کی گئی وہ ٹھیک ہے کہ جس نے بیان کی ہم سن لیا کرتے تھے, لیکن جب فتنہ واقع ہوا, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا معاملہ ہوا اور پھر اس کے بعد طرح طرح کے لوگ وجود کے اندر آئے تو لوگوں نے من گھڑت باتیں کرنا شروع کی تو پھر یہ پوچھا کرتے تھے کہ بھئی یہ بات کس نے بیان کی ہے تو فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یہ بتایا جاتا کہ اہل سنت نے یہ بات بیان کی ہے تو ہم اسے لے لیا کرتے تھے اور دوسروں نے بیان کی ہے تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ جو مذہب اہل سنت ہے وہ بے آئینی ہی مذہب اسلام ہے. البتہ جو اس طرح کے نظریات اور عقائد رکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دین اسلام سے متعلق تو کہتے ہیں لیکن ان کے نظریات دین کی بنیادی باتوں سے ٹکراتے ہیں تو اس لیے ان سے امتیاز کے لیے، ان سے ممتاز ہونے کے لیے، ان سے اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے یہ مذہب اہل سنت کہا جاتا ہے. ورنہ عقائد اور نظریات ہمارے وہ وہی ہیں کہ جو ابتدائے اسلام سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ نمازوں کے حوالے سے بھی مسائل جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں اور ان کو بھی کچھ شامل کرنا. ایک مسئلہ یہ ہماری کسی بہن نے پوچھا ہے، اگر کوئی عورت اپنے بیٹے کو وہ 3 سال تک اپنا دودھ پلاتی رہی تو اب اس کے شوہر کے ساتھ اس کے نکاح کو بھی معاملہ ہوگا؟
گناہ کیا اس نے، توبہ کرنا ہوگی اسے کہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے یعنی جو اجازت ہے وہ صرف 2 سال تک ہے، یعنی ہجری سن کے اعتبار سے، ہجری سال کے اعتبار سے صرف 2 سال تک آپ نے دودھ پلانا ہے، اس کے بعد دودھ نہیں پلا سکتے. اور 3 سال تک پلانا یہ تو ناجائز و حرام، ویسے یہ 2 سال سے اوپر پلایا تو بھی گناہ کا کام کیا. البتہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 2.5 سال تک یعنی 30 ماہ تک دودھ پلا دیا، یعنی کسی ایسے بچے کو دودھ پلایا کہ جو اس کا بیٹا نہیں ہے یا اس کی بیٹی نہیں ہے، تو اب اس سے دودھ کا رشتہ اس کا قائم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے،
لیکن بہرحال اجازت جو ہے دودھ پلانے کی وہ صرف 2 سال تک ہے. تو جو اوپر پلایا ہے یہ گناہ کا کام ہے، لیکن بہرحال اس سے نکاح پر آپ کے فرق نہیں پڑا، نکاح آپ کا برقرار ہے.
نکاح آپ کا برقرار، اور یہ بیٹے ہو یا بیٹی ہو دونوں کی مدت،
دونوں کی مدت ایک ہی ہے،
2 سال ہی اس کو جو ہے وہ. جی مزید کال سنائیں.
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر میری زوجہ وہ بچیوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھاتی ہے تو وہ قرآن پاک پڑھانے کی ناظرہ یا کچھ ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی اس کی کوئی فیس جو ہے وہ بہت معمولی ہے، مثال کے طور پر 2000 یا 1500 روپے مہینہ ہے، تو کیا وہ زیادہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ کیا کم پیسوں پہ پڑھانا جائز ہے؟ کیا پیسوں کے بغیر پڑھانا مناسب ہے؟ برائے کرم جواب دیجیے گا.
ان کے 2 مسئلے ہیں، ایک ظالم اور مظلوم، اور دوسرا چلے پہلے ان کی بیوی والا جھگڑا تھوڑا سا حل کر دیتے ہیں. یہ جو اجرت پہ قرآن پاک پڑھانا، آن لائن پڑھائیں یا ویسے ہی پڑھائیں، تو اجرت لی جا سکتی ہے؟
متاخرین نے یعنی ہمارے بعد کے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے تو اس کے اوپر اجرت لے سکتا ہے، یعنی چند چیزوں کی اجازت ہے. ویسے جو نیکی کے کام ہوتے ہیں اس پر اجرت نہیں لی جاتی. براہ راست اگر نیکی کے کام ہو اور اس پر آپ اجرت لینا چاہیں، مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں 100 نفل پڑھوں گا اس کے اوپر مجھے اتنے پیسے دے دو،
اچھا
تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میں اتنے سپارے پڑھوں گا اس کے اوپر مجھے پیسے دے دو، تو براہ راست وہ نیکی کے کام کے اوپر جو اجارہ کر رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، اس پر جو اجرت لے گا. البتہ چند چیزیں ہیں کہ جن کی اجازت دی گئی کہ براہ راست اگر ان کی نیکی کے کاموں پر کوئی اجارہ کرتا ہے، اجارہ یعنی کسی کو نوکر رکھنا،
ملازمت
کا کام لینا اور اس کے اوپر اجرت دینا، تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ چند چیزیں ہیں، اس میں سے امامت ہے، امامت نیکی کا کام ہے، لیکن اس کی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی امامت کرتا ہے پیسوں پر، یعنی مثال کے طور پہ وہ وقت کا اجارہ نہیں کرتا، وقت پہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کام پر کرتا ہے کہ میں
نماز پڑھانے
پڑھاؤں گا اور اس پر پیسے لوں گا، تو اس کے یہ پیسے لینا جائز. اذان دینے کے اوپر کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں اذان دوں گا اور اس کے اوپر اتنے پیسے، جیسے ہمارے موزین وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ جائز. اسی طرح کوئی قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے
ٹھیک ہے،
یا علم دین سکھاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ اجرت لینا جائز ہے. اور اسی طرح کوئی مبلغ ہے، واعظ ہے، جو دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے اور دین سکھانے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے اوپر اس کی اجرت لینا یہ درست ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو ان کی اہلیہ یہ اجرت لیتی ہیں، اگر اس میں کوئی اور خرابی نہیں ہے، اجرت مقرر کر لی ہے انہوں نے اور وہ صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھاتی ہیں، تو اس پر ان کا اجرت لینا جو بھی طے کرتے ہیں آپس میں، 1500 2000 جو بھی ان کا طے ہوتا ہے وہ لینا ان کا درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. البتہ جو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کا مقصود صرف اور صرف علم دین کو پھیلانا ہے، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا ہے، تو اس کی جزا کچھ اور ہے، اس کے فوائد کچھ اور ہیں. البتہ اگر اس نے اس کے اوپر اجرت لی ہے تو یہ اجرت دینا اس کا جائز ہوگا.
اب ایک ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے جتنا, اور آن لائن کا سلسلہ آج کل ہے گھر کے اندر, اس طرح بہنیں اگر یہ کئی ایسے بھی ہوتا نا گھر کے معاملات چلانے کے لیے باہر ادھر ادھر, تو یہ ایک تو اچھا ذریعہ ہے, تو اگر یہ وقت کے مطابق کر لیں.
میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اگر جیسے ایک تو یہ ہوگی جواز کی صورت, لیکن اس پہ ثواب نہیں.
اچھا,
ثواب اس لیے نہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ تو جو کام کر رہا ہے اس کے بدلے اجرت لے چکا, تو اس کا بہترین ذریعہ یہ بتایا کہ وقت کا اجارہ کر لے, یعنی وقت طے کر لے کہ بھائی اتنے وقت سے اتنے وقت تک میں آپ کے پاس ہوں اور اس کے اتنے پیسے میں نے لینے ہیں, پھر اس کے مطابق اس سے اس کی جو منصب ہے وہ کام لے لیا جائے. جیسے یہ کہیں بھائی ہمارا آدھے گھنٹے کا وقت ہے تو اس میں آپ اس سے اتنے پیسے مجھے دیں گے اور اس میں مجھ سے کام لے لیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک اس میں پڑھا دیں ہمیں, تو ان کا پیسے لینا بھی جائز ہوگا اور انشاءاللہ اس پر ان کو ثواب بھی مل جائے گا.
چلیں, ماشاءاللہ آپ کو رہنمائی ملی, اور ہمارا پورا آن لائن کا سسٹم ہے, پورا نظام ہے, اس کے اندر بھی فیس سسٹم ہی ہے اور ایڈمیشن لیتے ہیں. ناظرین کو چلیں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ بھی اگر کوئی خواتین بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے یا مختلف کورسز کرنا چاہیے اور کرنے بھی چاہیے, تو یہ آن لائن ہمارے مدرسۃ المدینہ, آپ اس کے پیجز پر بھی آپ وزٹ کیجئے اور اس کے ایڈمیشن بھی ہوتے ہیں, اس میں آپ کی سہولت کے مطابق آپ کو وقت بھی دے دیا جائے گا, آپ سے فیس جو ایک مناسب سی ہے وہ بھی لی جاتی ہے اور اس کے ذریعے آپ کو قرآن بھی جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. باقی بہرحال کئی سوال شامل آپ کے نہیں کر سکے, اس سے معذرت خواہ. دوبارہ پروگرام یہ لے کر دعوت اہل سنت حاضر ہوں گے.
جانے مسائل دو علماء